الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے مضمون کے اختتام پر آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ ادب اور احترام بہت ہی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے، ایک صفت ہے، ایک کیفیت ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب انسان کو ترقیوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور بے ادبی انسان کو تنزل کی پستیوں میں جا گراتا ہے. کچھ ایک گناہ ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب انسان کو دنیا ہی میں بہت جلدی مزہ چکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عام گناہوں پر اللہ پاک اتنا جلدی نہیں پکڑتے، مگر ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا میں بھی بہت جلدی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اسی طرح ایک گناہ کے اوپر کسی کو عار دلانا، ذلیل کرنا، اس کو اس گناہ کے اوپر ٹوکنا تاکہ وہ اس کی حقارت ہو، اس کو نظروں سے گرانے کے لیے، ایک تو ہے نصیحت کرنا، وہ تو الگ چیز ہے، خیر خواہی ہمدردی کے ساتھ کسی کو سمجھا کر گناہ سے بچانا، درد دل کے ساتھ سمجھانا، وہ تو ایک بہت ہی زیادہ بڑی نیکی ہے کہ وہ اکیلے میں تنہائی میں کی جاتی ہے. لیکن کسی کے عیب کو اچھال کر، کسی کو کسی گناہ پر عار دلا کر ذلیل کرنا، بے وقت کرنا، یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ انسان جس نے دوسرے کو اس کے گناہ پر عار دلائی تھی، ذلیل کیا تھا، جب تک یہ بھی اسی نوعیت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. اور ایک گناہ ہے تکبر، بڑائی، یہ بھی ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، کوئی بڑائی کا بول بولتا ہے یا کچھ بھی نہ کرے لیکن اپنے اندر تکبر ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلدی ذلت کا سامنا کرا دیتے ہیں. تو ظلم ہوا، ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، یا دوسرے کو اس کے گناہ پر عار دلا کر ذلیل کرنا ہوا، یا تکبر ہو، تو یہ وہ برائیاں ہیں کہ جس کے اندر مبتلا ہونے والا دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھتا ہے. بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر بے شمار احادیث، واقعات، نصائح اسی لیے تحریر فرمائے ہیں کہ پڑھنے والا، سننے والا اپنے آپ کو پرکھ لے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں بھی یہ کوئی بیماری پائی جاتی ہو. تو خدا نخواستہ اگر اسی نوعیت کی کوئی بیماری انسان میں پائی جاتی ہو، المؤمن مراۃ المؤمن، تو اللہ پاک نے مومن کو تو دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنایا ہے کہ وہ اپنا عکس دوسرے میں دیکھ لیتا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو جو برائی میں نے معاشرے میں دیکھی، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا، تو میں اس قدر برائیوں سے پاکیزہ رہا، تربیت یافتہ رہا، سلجھیوی طبیعت رہی. تو یہ ایک بہت بڑا دستور ہے، اصول ہے، اور ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ انسان معاشرے کے اندر جس کسی فرد و بشر میں کوئی خامی دیکھے، کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی برائی، کوئی عیب دیکھے، تو اپنے اندر اس عیب کو نہ آنے دے. یہ اس کی اصلاح کا ایک بہت آسان سے قیمتی نسخہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان عیوب سے بچا لے. تو اسی طرح جو واقعات، جو قصے، جو باتیں، جو نصیحتیں بیانات میں ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے پچھلی امتوں کے مختلف واقعات اور حالات ذکر کیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں میں بھی اسی انداز کے کام کاج کر رہا ہوں. اسی نوعیت کا کوئی کام اگر اس میں پایا جاتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ جس طرح ان کا انجام خطرناک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے بھی اس عمل کا انجام خطرناک ہو. تو یہ سمجھنے کے موقع ہوتے ہیں کہ انسان اچھی باتیں سنتا ہے تو اس میں سدھار پیدا ہوتا ہے، اور برائیوں سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عام گناہوں پر اللہ تعالیٰ اتنا جلدی نہیں پکڑتے، مگر ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جلدی دنیا کے اندر اس کا وبال اور اس گناہ کا مزہ چکھاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اگر کسی نے کسی کو کسی گناہ پر عار دلائی اور مقصد اس کی اصلاح نہ ہو بلکہ اس کی ذلت اور تذلیل اور تحقیر ہو تو اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی. جب تک اب یہ بھی اسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک یہ اس کی موت نہ آئے گی. اور تکبر, میں نے پچھلے مضامین میں عرض کیا تھا کہ چاہے مال کا تکبر ہو چاہے دینداری کا تکبر ہو, یہ انسان کو گرا دیتا ہے. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ علمی شخصیات تھیں لیکن ذرا سا دل میں بڑائی آئی یا کسی نے دوسرے پر کوئی اعتراض کر دیا تو فوراً اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. تو ہم اور آپ تو پھر کس کھیت کی مولی ہیں. دلوں کو صاف شفاف رکھنا اور اپنے آپ کو بڑے بولنے سے بچا کے رکھنا, دوسروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی کرنا, بالخصوص ماں باپ کی بے ادبی بے احترامی, علماء کی اور جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں ان کی کسی بھی نوعیت سے بے ادبی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. اکابرین نے تو لکھا ہے کہ انسان کا جو اللہ سے رشتہ جڑتا ہے وہ یہی علماء اور صلحاء ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں اور وارثین انبیاء ہیں. جب کبھی انسان علماء سے متنفر و بدزن ہو گیا یا صالحین سے بدزن و متنفر ہو گیا تو گویا کہ اس کی ڈور, اس کی رسی اللہ تعالی سے کٹ گئی. پتنگ کا جب تک کہ مانجا جڑا رہتا ہے تو اس کی بلندیاں پروازیں ساری کی ساری وہ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن جہاں ڈور کٹی وہ ڈاواں ڈول ہوتے 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 اس کا انجام ختم. تو مومن بندہ بھی جب اپنے بڑوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جڑنے کے اندر عقیدت, ادب اور اطاعت تین صفات ہونی چاہیے. اپنے بڑوں کے ساتھ چاہے علماء ہوں چاہے اپنے بزرگ ہوں چاہے صلحاء ہوں جن کے ساتھ بھی انسان جڑا ہے, عقیدت ہو, ادب ہو اور اطاعت ہو. ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی اس میں کم ہو جائے, عقیدت ختم ہو جائے یا ادب جاتا رہے یا اسی طریقے سے اس کے اندر اطاعت کا ملکہ نہ ہو تو وہ پھر ساتھ جڑنا بیکار ہے, بے فائدہ ہے. جڑے انسان عقیدت کے ساتھ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اطاعت اور فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ, تو پھر تھوڑی سی صحبت بھی انسان کو بہت بڑا فائدہ دے جاتی ہے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے گہرے دوستوں میں سے تھے, لیکن جب آپ کو پیغمبری سے سرفراز کیا گیا تو وہ پکا پرانا گہرا دوست جو جانتا تھا کہ آپ سچے اور پکے ہیں, بس دل کے اندر دین اسلام کی وقت پیدا نہ ہوئی, دشمنی پر تلے رہے, آخر وقت میں آ کر شرف اسلام ہوا, مشرف بہ اسلام ہوئے. اب اس کے بعد جب اسلام کا تاج سر پر سجا لیا اور حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا, مشرف بہ اسلام ہوئے تو اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے. گھر میں جیسے انسان کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے کوئی جگہ نماز پڑھنے کی, عبادت کرنے کی, تو گھر میں جب کبھی بیٹھے ہوتے کبھی پرانی یادوں میں کھو جاتے تو رویا کرتے تھے آنسو آنسو. ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا, بچیاں بسا اوقات بڑی سمجھداری کی باتیں کرتی ہیں اور بچے بسا اوقات بڑی قیمتی بات کہہ جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کا موسم تھا, پانی تھا, کیچڑ تھی, ایک چھوٹی عمر کا بچہ پانی کے اندر کھیل رہا تھا اور خطرہ تھا کہ اس کا پاؤں ذرا سا بہک جائے تو پھسل جائے گا. چلتے چلتے میں نے سمجھایا, بچے ذرا سنبھل کر پھسل مت جانا, گر جاؤ گے تو چوٹ لگے گی. برجستہ اس نے جواب دیا کہ حضرت میں تو پھسل جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, مجھے خالی چوٹ لگے گی, آپ سنبھل کر چلیے گا کہ آپ کے پھسلنے سے پوری امت نہ پھسل جائے. فرمایا کہ اس بچے کی بات میرے دل پر اثر کر گئی کہ بچے نے کتنی بڑی نصیحت مجھے کر دی کہ مقتدا اور پیشوا اس کو درست اور صحیح راہ پر چلنا ضروری ہے, وہ اگر بھٹک جائے, وہ اگر بدک جائے تو معاملہ پھر نیچے والوں کا بھی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے, ساری امت پھر داؤ پہ لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا سفر کے موقع پر کہیں جلسے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے, تو اس سے پہلے جیسے سفر کی تھکن تھی تو کہیں کسی کمرے میں آرام فرما رہے تھے, تو کوئی دیہاتی تھا وہ اس شوق میں کہ دیکھوں حضرت شاہ جی آئے ہوئے ہیں, اس زمانے میں یہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے تو ان کے دیدار کے لیے کہیں آیا. ظاہر ہے کہ بجلی پنکھے یہ شور شرابے تو نہیں ہوتے تو سناٹے ہوتے تھے. آپ ایک کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ وہ دیہاتی آیا بے تابی کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا, تو جہاں کوئی کھڑکی ہوگی اس کھڑکی سے اس نے جھانک کر دیکھا تو حضرت شاہ جی سو رہے تھے, حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ. تو جیسی اس کی نظر پڑی تو ایک دم سے اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اچھا ابھی تو شریعت سو رہی ہے. یعنی حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دین اسلام کی خدمت میں اور شریعت میں اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں لگے ہوئے تھے, تو اس نے حضرت شاہ جی کو ہی شریعت بنا دیا, کہا کہ ابھی تو شریعت سو رہی ہے. حضرت شاہ جی کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا, فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ جملہ محبت میں بول گیا لیکن مجھے جگا گیا. فرمایا کہ پھر آئندہ میری نیند مجھ پر حرام ہو گئی کہ اللہ کے بندے وہ مجھے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے شریعت بنا دیا. فرمایا کہ اس کے بعد سے میری محنت اور کوششیں اس قدر بڑھ گئیں کہ آدھا میری زندگی کا حصہ وہ ریل میں گزر گیا اور زندگی کا آدھا حصہ میرا جیل میں گزر گیا. ان حضرات کی قربانیاں تھیں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور حق کو پوری طرح سے پیغام کی صداؤں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. تو غرض یہ کہ بچے کبھی کبھی چھوٹے ہونے کے باوجود بڑی کام کی نصیحت کر جاتے ہیں گہری. تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادی تھیں بچی تھی, کہا ابا آپ اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں, اسلام سے پہلے تو آپ کبھی روتے دکھائی نہ دیے لیکن اسلام لانے کے بعد اکثر و بیشتر آپ اس قدر روتے ہیں, آنسو پہ آنسو ٹپکتے رہتے ہیں. باپ بیٹی کی آپس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے, بچوں سے انسان کا لاڈ اور تکلف اور ناز ہوتا ہے. تو بے تکلفی سے بتا دیا, کہا بیٹی افسوس اور حسرت کرتا ہوں کہ میں اس قدر پرانا دوست تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, شروع سے ہماری دوستی تھی لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو میرے نصیب کھوٹے ہوئے کہ پرانی دوستی کے باوجود مجھے تو سب سے پہلے سب قدر جا کر اسلام لانا چاہیے تھا, لیکن میں نے بہت دیر کی وقت اپنا ضائع کر دیا, مدت گزار دی دشمنی کے اندر, آخر زمانے میں آ کر اسلام لایا ہوں. اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ وقت ضائع کیوں کیا, کاش کہ میں شروع ہی میں اپنے دوست کی بات مان لیتا اور ان کے اوپر اسلام لے آیا تھا, تو اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے, اس پر روتا ہوں. بچی چاہتی تو کہہ دیتی جی ہاں بہت افسوس کی بات ہے, آپ نے بڑا برا کیا, لیکن جو اس نے حکیمانہ جواب دیا, کہا کہ ابا شکر کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو حضور کی زندگی میں مشرف با اسلام کر دیا, آپ کے جیسے کتنے اور تھے کہ جو بغیر ایمان کے بغیر اسلام کے وہ چلے گئے دنیا سے, حضور کی زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو اسلام دیا, آپ کی آنکھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کیا جس سے آپ صحابی بن گئے, اور حضور دنیا سے گئے آپ سے راضی اور خوش تھے, تو یہ تو قابل شکر بات ہے کہ کم از کم آپ کو حضور کی زندگی ہی میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور حضور کی زیارت سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور آپ کو صحابیت کا شرف مل گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے. ورنہ آپ جس طرح اور دوسرے بہت سے محروم رہ گئے, کتنے تو ایسے نکلے کہ جو دشمنوں کی صف کے اندر موت کے گھاٹ اترے ہیں, کس قدر خطرناک انجام ہوئے ہیں. تو بچی کا یہ جواب سن کے دل کو تسلی و تشفی اور قرار آ گیا, دل کو ٹھنڈک مل گیا, بچی واقعی اچھی بات تم نے مجھے بتائی, اس کے بعد سے بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. تو بات یہ کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے, تھوڑا وقت بھی اگر وہ عقیدت ادب اور اطاعت کے ساتھ اگر جڑتا ہے تو بعض دفعہ تھوڑی سی بات بھی اس کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے, اور اگر عقیدت نہ ہو ادب نہ ہو اطاعت نہ ہو تو پھر بسا اوقات ایک دراز زندگی انسان ساتھ ساتھ گزار دے, پھر منافقت تو ہوتی ہے لیکن پھر انسان کو نفع نہیں ہوتا. ہم اور آپ تو یہاں مل کر بیٹھتے ہیں جس میں ہمارا سب کا ہی بھلا ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام زندگی دیا ہے اس کے اندر ہم صاف ستھری زندگی والے ہوں اور برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں. تو اس لحاظ سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان جو بھی چیز سنے, جو واقعہ, جو حالات, جو بزرگوں کی نصیحتیں سنے, تو انسان اپنے آپ کو اس پر پرکھتا جائے کہ خامیاں کہیں مجھ میں تو نہیں. تو ماں باپ کا ادب اور احترام, استادوں کا ادب اور احترام, اپنے محسنین کا احسان مند ہونا, اپنے محبت والوں کا, اپنے مقدس اور سگے خونی رشتوں کا, جو رشتے اللہ پاک نے بتائے ہیں جو نہ ٹوٹنے والے, ان رشتوں کا خیال رکھنا اور ان کی حقوق کی ادائیگی کرنا, اور ان کو جیتے جی منا کر چلنا. محدود تو رشتے ہیں, تین نوعیتیں ہیں, تین اسباب ہیں, ننیال ہے, ددیال ہے, سسرال ہے, پھر اپنی آل اولاد ہے. خاندانی انسان کے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کے, اور اگر اس طرف دیکھیں تو ننیال بھی ہے, ددیال بھی ہے, اور پھر اپنی آل اولاد ہے, پھر اس طرف بہن بھائی ہیں, پھر شادی ہو جاتی تو سسرال ہے. محدود رشتے انسان کے, دو دو چار چار, دو دو چار چار, کچھ نہ کچھ رشتے جڑے ہوئے. ان رشتوں کو انسان محبت کے ساتھ نبھاتا چلے, اعتدال کے ساتھ, جو ان کی حقوق کی ادائیگیاں حقوق ادا کرتا رہے, اور صحیح طرح اللہ کو بھی راضی رکھ کر, اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھ کر چلے, تو بڑی مبارک زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے. ماں باپ کا ادب اور احترام حد سے زیادہ ضروری ہے. پچھلے موقع پر آخر میں نے آپ کو حضرت مولانا محمد ادریس کا اندھلوی صاحب رحمہ اللہ کے درس بخاری کا بیان کیا ہوا قصہ سنایا تھا کہ باپ جو دیہات کا باشندہ تھا اپنے بیٹے کو علم دین پڑھا کر لائق فائق بنایا, اور بیٹا پڑھ لکھ کر لائق فائق بن کر مسند حدیث پر وہ گویا کہ فائز ہوا اور درس حدیث دیا کرتا تھا. دیہاتی باپ نے شوق میں کہ چلو اپنے بیٹے کو دیکھوں کس طرح وہ قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے, دیکھنے آ گیا, بیٹے کو ناگوار گزرا. سبق کے ختم ہونے پر جب باپ نے آ کر ملاقات کی, شاگرد نے پوچھ لیا کہ استاد صاحب یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں اور ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں. باپ کے دل پر یہ بات ایسی شاخ گزری کہ اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ, کیونکہ حدیث مبارک پتھر کی لکیر ہے, ظلم اور ماں باپ کے ساتھ زیادتی, ان کی سزا اللہ پاک بہت جلد, ان گناہوں کا وبال بہت جلد اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ آنن فانن لمحے کے اندر تمام کے تمام علوم سلب ہو گئے, جو سب اللہ پاک کی توفیق سے تو ہوتا ہے. پچھلے مضامین میں آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا تھا, یا اللہ توفیق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ چپ. آپ کا نام کیا ہے؟ چپ. آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ. فرمایا پہلے کیوں نے جواب دیا؟ کہا یار میرے ذہن میں میرا نام ہی نہیں آ رہا تھا. فرمایا یہی توفیق ہے, پہلے میں نے آپ سے آپ کے نام بتانے کی توفیق سلب کر لی تو آپ اپنا نام تک نہیں بتا پا رہے, جب توفیق دی تو آپ کے دماغ نے کام کیا اور آپ نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہی سب کچھ دیا ہوا ہے, ہاتھ کے ہاتھ اس بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمام علوم سلب کر لیے. حضرت فرما رہے تھے کہ بعد میں وہ روتا رہا, اللہ میاں سے معافی مانگتا رہا, لیکن پھر دوبارہ علوم نہ ملے, جاہل بٹا جاہل بن گیا. الامان والحفیظ, تو بڑوں کا دل دکھانا اور ان کو ستانا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ ولا تقل لهما اف, ان کو کلمہ اف تک بھی مت کہنا. اور یہ کلمہ اف حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ آخرت کے میدان میں جب محشر کے اندر لوگ آئیں گے, ترازو کے اندر پہاڑوں کے برابر بن کر ڈالا جائے گا, اس کی بدی کے, اس کی برائی کے پلڑے کے, ترازو کے پلڑے کے اندر پہاڑوں کے برابر ایک بوجھ ڈال دیا جائے گا. وہ حیران ہوگا کہ اتنا بڑا گناہ کون سا آ گیا. بتایا جائے گا اس طرح وہ کلمہ اف ہے جو اپنے ماں باپ کے خلاف تو اکتاہٹ میں نکالتا تھا. نیکی چھوٹی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو بھاری ہے, گناہ دیکھنے میں چھوٹا دکھائی دے لیکن بہت خطرناک ہے, وبال جان بن جاتا ہے, بہت گہرے, بہت زیادہ نقصان کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے. نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا, بدی کا پلڑا بھاری تھا, اچانک ایک پوٹلی آ کر اس میں گرے گی نیکیوں کے پلڑے کے اندر, اور وہ یک لک کایا پلٹ جائے گی. حیران ہوگا کہ اللہ اتنی چھوٹی سی پوٹلی اتنی بھاری بھرکم کیا ہے اس میں. اللہ میاں بتائیں گے کہ اس میں تیری وہ قبر کے اوپر ڈالی گئی مٹی ہے جو تو نے تین مٹھی کسی مومن مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی, اس اخلاص کی برکت سے وہ تین مٹھی مٹی اس قدر وزندار ہوئی کہ تیرے نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے کارآمد بن گئی. تو نیکی اخلاص کے ساتھ ہو, اور گناہ سے برائی سے انسان ڈر کے بچتا ہو. آخرت میں کچھ نہیں پتا چلتا کہ انجام کیا بن جائے گا, کون سی نیکی کا علامت بن جائے گی, کون سا گناہ وبال جان بن جائے گا. جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا, ویلنٹائن ڈے تھا, محبت کا دن تھا, لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. نوجوان اسلام سے عاری ہو کر عشق و معاشرے کے اندر دوسرے کو پیغام محبت دیا کرتے ہیں اور دوسرے تیسرے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس پر سارا مضمون تھا, آپ حضرات جو موجود تھے سنا ہوگا. اسی میں نے یہ زمرے میں ایک بات بیان کی تھی کہ ایک ہندوستان کے اندر ہولی دیوالی کے اندر ایک گدھے کے اوپر پان کی پچکاری ماری, ہندو رنگ بکھیر رہے تھے, دیوالی چل رہی تھی, مسلمان پان کھاتا جا رہا تھا اور ایک گدھے کے اوپر پان کی پچکاری ماری اور ایک جملہ کہا कि सारे तो रंग रंगीनियां बना रहे हैं, तू क्यों सादा खड़ा, ले तू भी रंगीन हो जा। यही अमल मरने के बाद बाबा ले जान बन गया, अल्लाह पाक ने हिंदुओं के साथ उसका हशर कर दिया। फरमाया कि हमारी एक मासूम बेजुबान मखलूक को तूने बेसहारा समझा, बे यारो मददगार समझा, और पान की पिचकारी जो इंसान अपनी सगी औलाद के ऊपर नहीं फेंक सकता, अपने घर के किसी साफ सुथरी जगह पर नहीं फेंक सकता, तुमने हमारी उस मखलूक को बे यारो मददगार बेसहारा समझ के उसको गंदा कर दिया और हिंदुओं की नकाली की है। तुमने कहा कि ले तू भी रंग रंगीली बना ले, तू भी रंगीन हो जा, तुम भी सादा खड़ा जाते हैं, हशर भी हिंदुओं के साथ। मंतशब बहा बिकौमिन फहुआ मिनहुम मसावका, थोड़ी सी मुशाबत इंसान को कुफार के सफ में ले जाकर खड़ा कर देती है। इस लिहाज से माँ बाप का अदब और एहतराम हद से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग ने बहुत सारे वाकयात जमा किए हैं इबरत आमोज। उसी में एक ऑफिसर थे, बिजली के महकमे के अंदर ऑफिसरी पर आ गए, उनके साथ भी बेआईनी ऐसी वाकया हुआ कि देहाती बाप मुलाकात के लिए आए तो उस सूरत हाल में अभी अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, इसको नागवार गुजरा कि बाप सीधे सादे हाल हुलिये में आ गए, मेरी नाक कटेगी बताते हुए कि ये बाप। तो पहले से ही उसने अपने दोस्तों से कहा कि बाहर जो आए हैं पहचान गया कि मेरे अब्बा आए, जिसने आकर बताया कि फला साहब आए और बता रहे हैं कि आपके वालिद। तो अंदर इसने अपने दोस्तों से कहा कि बाबा जी आए, हमारे बाबा जी, हमारे माली हैं, माली मोहब्बत में मैं उनको अब्बा जी बोल देता हूँ, बाबा जी बोल देता हूँ, वो भी मुझे मोहब्बत में बेटा बेटा बोलते हैं। जहन बना दिया पहले से कि हमारे माली हैं, गांव के अंदर माली का काम करते हैं, मोहब्बत हमारी बड़ी अच्छी है, वो मुझे मोहब्बत से बेटा बोलते हैं, मैं भी उनको मोहब्बत से बाबा जी और अब्बा जी बोलता हूँ। और ये बात जो बोल रहा था तो कहीं खिड़की के बाहर के बाप ने सुन ली। इतने में बाप जब अंदर आए मुलाकात के लिए तो बैठे बगैर कहा कि बेटा तूने तो हमें अपना बाप तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया और मुझे माली बना दिया। बाप की कमाई, बाप की मेहनत, बाप की तवज्जो वही औलाद को निखार के सवार के कहां से कहां पहुंचाती है। लेकिन उसने ये नाकदरी का जो जुमला कहा कि बाप होने से इनकार करके उसको माली बना दिया, तो कहा कि बेटा तूने तो मुझे बाप कबूल करने से भी इनकार कर दिया, तो तेरे पास बैठने की तो कोई जरूरत नहीं, मैं तेरा कोई मुलाजिम तो नहीं रहा, बता तेरी मां का तो मैं मुलाजिम था और हूं। मियां बीवी आपस में रिश्ता गहरा होता है, एक दूसरे के सारी जिंदगी काम आते हैं। कहा कि मेरे तेरे पास बैठने का तो कोई फायदा नहीं, मैं तेरा कोई मुलाजिम नहीं हूं। बात की वजाहत की, दोस्तों के कान खोल दिए और कहा कि हां अलबत्ता मैं तेरी मां का मुलाजिम जरूर हूं, ये कहकर नाराज होकर चले गए। उन दोस्तों में से एक दोस्त का बयान है कि वक्त गुजरता गया, ये सेठ साहब जो ऑफिसर था बड़े बंगले कोठी में, इसको सब कुछ सहूलतों के साथ रहता था, आखिर जो इसका अंजाम कार हुआ पागल हुआ, और पागल होने के बाद पेशाब पोटी इसके कपड़ों के अंदर ही हुआ करता था, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। कहा कि इस तरह से ये बेयारो मददगार होकर रोडों के ऊपर फिरा करता था और नपाकी उसके वजूद के अंदर लतपत हुआ करती थी। अल अमान वल हफीज, तो अल्लाह की यहां देर है अंधेर नहीं। माँ बाप का दिल दुखाना, उनको सताना बेआईनी, बिल्कुल इसी तरह का वाकया पिछले ही दिनों हमारे एक सीनियर सहाफी है, उन्होंने पूरा एक वाकया तहरीर किया था फौजी ऑफिसरान में। एक फौजी को फांसी हुई थी गद्दारी के मुकदमे में, कि वो बड़े ओहदे पर था लेकिन अंदरून खाना वो जासूसी कर रहा था और कोई खबरें दूसरों तक पहुंचा रहा था किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी के, उसमें बकायदा तहकीक हुई, पकड़ा गया, उसको सजाए मौत हुई, फांसी हुई, बकायदा खबरें आई थी उसके ऊपर। बकायदा फिर उसके दोस्तों ने भी आईनी यही इस तरह का वाकया बयान किया कि जब ये आयन अपने उस पर थे, मेजर रिजवान नाम था किस्मत से उसका भी, उस ओहदे के दौरान इसके वालिद मिलने के लिए आए थे, तो इसने अपने वालिद का नाम सुनकर नागवारी के साथ इस बात का इजहार किया और बाप होने से इनकार किया था। बाप को जब बात पता चली वो भी शकिस्ता दिल होकर टूटे दिल से वापस भारी कदमों के साथ पलट कर चले गए थे, लेकिन अंजाम कितना भयानक हुआ कि वतन अजीज के गद्दारों के अंदर शामिल करके उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बुरे काम का बुरा अंजाम, इंसान अंजाम से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला अपने तौहीद के साथ अपने माँ बाप का हक को बयान फरमाते हैं, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना और उनको कलीमे उफ तक मत कहना। और इंसान गाफिल होकर फिर माँ बाप को धुतकारता है, झिड़कता है, कभी बदतमीजी कर जाता है, बदसलूकी कर जाता है। जब तक माँ बाप सेहतमंद होते हैं, हावी होते हैं, तो ये दबा बिल्ला बनकर रहता है, जहां मामला थोड़ा सा बरक्स होता है कि ये माँ बाप इसके जेर असर आ जाते हैं, खाने पीने में, लिबास पोशाक में, देखभाल में, हर चीज में। जब वो औलाद के मातहत हो जाते हैं फिर ये अच्छी तरह माँ बाप को बिचारों को तरसाता है। ایسا ترسانے والا، پھر آگے چل کے خود بھی ترستا ہے. ہمارے بزرگوں ہی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو ایک بزرگ کی خدمت میں لایا گیا دم وم کرانے کے لیے، نابینا تھا. دم کرا کے جب وہ جانے لگا تو دونوں بزرگوں میں آپس میں بات چیت ہوئی. آنے والے جو مہمان بزرگ تھے انہوں نے دوسروں سے پوچھ لیا کہ یہ پیدائشی نابینا ہے کیا؟ کہا نہیں نہیں یہ بعد میں نابینا ہوا ہے. کہا اس کے پیچھے بڑا دردناک قصہ ہے، اس شخص نے اپنے باپ کے سر پر ڈنڈا مارا تھا جس سے باپ کی بینائی جاتی رہی. وقت گزر گیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. زمانہ گزرنے کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ پر ڈنڈا مارا جس سے اس کی بھی بینائی جاتی رہی. اس اوقات گندم از گندم برویت جو زجو از مکافات عمل غافل مشو. گندم اگائیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو اگائیں گے تو جو ہی کاٹیں گے. اچھا بیج بوئیں گے تو اچھی فصل کاٹیں گے، برا بیج بوئیں گے تو بری فصل کاٹیں گے. بعض دفعہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مکافات عمل ایسا فرماتے ہیں کہ جزا من جنس العمل، کہ جو برائی انسان نے کی ہوتی ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسی برائی کا بدلہ اسی شکل میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو ماں باپ کا دل دکھانا، ان کو ستانا، ان کی آہ کو عرش تک پہنچوا دینا، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور ماں باپ کی دعائیں انسان کے وارے کے نیارے کر دیتی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. یہ انسان کی خاموش زندگی ہے جو بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑے گہرے اثرات ہوا کرتے ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. دعا ہے اور یقین ہے، یہ مومن مسلمان کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یقین ایک کامل کے ساتھ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ مختصر سی دعا لیکن پرسوز درد دل کے ساتھ پرسوز دعا وہ بڑے بڑے کام بنا جاتی ہے. ابھی آج کل جو ہمارے پڑوس ملک میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، تو غیر مسلم قوم ہے، وہ صرف ظاہری اسباب کی حد تک روک تھام کرتے ہیں، ان کا اپنے مالک و خالق سے کوئی رابطہ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنا بنایا اور اللہ پاک ہمارے ہیں. فرمایا کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. جہاد کی بات چل رہی ہے سورہ محمد کے اندر، فرمایا کہ فتح اور نصرت، ہماری مدد اہل ایمان کے ساتھ رہے گی. وقتی طور پر شکست اور فتح آئے گی، امتحان اور آزمائش آئیں گی، لیکن ہماری محبت، ہمارا نصرت کا معاملہ اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ رہے گا. چلتے چلتے آگے چل کر فرمایا کہ ذالک، وجہ اس کی ہے کہ ان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ پاک اہل ایمان کے دوست ہیں، ان کے مولا اور ماوا اور ملجا ہیں. وان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کو کوئی مولا کوئی دوست نہیں ہے، وہ یار و مددگار ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی مدد اللہ پاک نہیں فرماتے. کتنا پیارا جملہ ہے. ہمیں ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم دی ہے، فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو. دعو مرضاکم بالصدقہ. کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے، تو فرمایا کہ علاج معالجہ دوا وغیرہ اپنی جگہ کرتے رہو، لیکن صدقہ بھی نکالو. صدقہ دینے سے انسان کی بیماری ٹل جاتی. دعو مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اور مال کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اپنے مال کو محفوظ کر لو زکات کی ادائیگی کے ذریعے. اور نمبر تین فرمایا کہ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. آنے والی بلاؤں کی جو ٹھاٹے مارتی ہوئی موجے ہیں، مصیبتوں کا جو سمندر ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کا سامنا کرو. بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، انفرادی یا اجتماعی کوئی بھی مصیبت آتی دکھائی دے رہی ہو، سبق دے دیا آپ نے، فرمایا کہ بھی دعا و تضرع، اللہ سے مانگو اور گڑگڑاؤ، اس کے ذریعے تم مصیبتوں کا سامنا کرو. آئی بھی مصیبت ٹل جائے گی، آنے والی مصیبت رک جائے گی. یہ سد سکندری بن کر دعا اس مصیبت کو روک لے گی. حسینو اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کی زکات دے کر مالوں کو محفوظ کر لو. داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقہ نکال کر ان کا علاج کر لو. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، کوئی مصیبت آتی دیکھو اللہ سے دعائیں مانگو، گڑگڑاؤ. ان دعاؤں اور گڑگڑانے کے ذریعے جو مصیبت آ چکی وہ چلی جائے گی، اور جو آنے والی مصیبت اس کا رخ کیے وہ وہیں تھم جائے گی. یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بڑی بڑی کایا پلٹ دیتی ہے. تو تو ہر نیکی اپنا اثر رکھتی ہے، ہر بدی اپنا اثر رکھتی ہے، ہر اچھا جملہ ہر برا جملہ اپنے اندر بڑے گہرے اثرات، بڑے بڑے نتائج رکھتے ہیں. سلطان محمود غزنوی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کے بعد دیگر حملوں پر حملے کر رہے تھے، لیکن ادھر سے کفار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے کرتے آخرکار اس نے اقوام عالم کے اندر جہاں جہاں عیسائی بسے تھے ان سے مدد مانگ لی، اور بحری بیڑے چل چکے مدد کے لیے عیسائیوں کی، ایک بحری بیڑا آ رہا ہے مدد کے لیے، اور حضرت ادھر اپنی فوج کو تیار کر کے رات تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بحری بیڑا آ رہا ہے، مزید افراد قوت دشمن کی بڑھ جائے گی، ہم تو کمزور ہیں، محدود ہیں، مدد فرمائیے. الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے دشمن کو شیطان کو زیر کرا دیتا ہے. مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ میاں سے منوانے کا طریقہ آنا چاہیے، عاجزی ان کے ساری توازوں کے ساتھ پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے منت اور سماجت کر کے آنسو بہا کر مانگنے کا طریقہ آتا ہو. اور آپ تحجد کے وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تحجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد فرما. صبح کہیں گزر رہے تھے، کوئی درویش خدا مست دکھائی دیے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کوئی درویش مجذوب صفت انسان لگتے ہیں، تو چلتے چلتے دعا کرا لوں. کہا کہ بابا جی دعا کرنا، کفار نے اپنی کمک کے لیے، مدد اور نصرت کے لیے دیگر افواج کو بھی بلایا ہے، ان کا بحری بیڑا چل چکا ہے، مقابلہ سخت ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد کرا دے. اس دعا کی درخواست پر اس درویش خدا مست نے جو جملہ کہا، کہا کہ سلطان، رات تہجد کے وقت تیرے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا. کچھ ہی وقت گزرا کہ واقعتاً خبر آئی کہ دشمن کا جو بحری بیڑا چل چکا تھا وہ غرق ہو گیا، طوفان کی نظر ہو گیا، ڈوب گیا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مانتے ہیں، بندوں کی لاج رکھتے ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حامی و ناصر ہیں، مددگار ہیں، محافظ ہیں، انہوں نے جینے کے سلیقے سکھائے ہیں، حالات بتائے ہیں کہ خوشی میں بھی مجھے راضی رکھو، غم اور مصیبت آ جائے اس میں بھی مجھے راضی رکھو. مصیبت میں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس میں بھی فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے اور مصیبت زدہ میرے بندے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اللہ ہی کے پاس پلٹ کر جائیں گے. فرمایا کہ جس نے مصیبت میں صبر سے کام لے لیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. تین انعام ذکر کر دیے کہ جو مصیبت اور صدمے کے وقت میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں، صلوات من ربہم، خاص رحمت جن کی ان پر نازل ہوتی ہے اور عام رحمت بھی نازل ہوتی ہے. اولئک هم المهتدون، یہی تربیت یافتہ ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی کامیاب بندے ہیں کہ موقع پر امتحان میں جنہوں نے کامیابی کا مظاہرہ کر دیا. اور بے صبرہ سوائے اپنے لیے وبال کے، مصیبت کے، اللہ کی ناراضگی کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا. شخص تھا، تین بیٹے تھے، شادی شدہ تھے، بال بچوں والے تھے، جوان سالہ، اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. بے صبری کا مظاہرہ کرتا تھا، اول فول زمان سے بکتا تھا. لوگ سمجھانے لگے، بھائی زندگی موت تو حصہ ہے، صبر سے کام لو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. تو سمجھانے کے اوپر اس بدبخت و نامراد نے کیسا کفریہ جملہ زبان سے نکالا، کیونکہ جوان بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو نقل کفر کفر نماشد الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہ میرا کیا بگاڑ سکتے. سمجھانے والے سمجھاتے رہ گئے، لیکن اس قدر کفریہ اور گھناؤنا جملہ اس نے زبان سے نکال دیا. اللہ کے ہاں حلم ہے، ٹھہراؤ ہے، وہ جذبات میں نہیں آتے. جمال اور جلال کامل مکمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بیک وقت اپنے عروج کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مزہ چکھاتے ہیں. دو بچے جو باقی رہ گئے تھے، ان میں سے ایک یہاں اس کے ساتھ رہتا تھا، صوبہ پنجاب کا واقعہ ہے، اور دوسرا باہر ملک میں کہیں نوکری کرتا تھا، بال بچے اپنے سسرال میں رہتے تھے، یہیں ساتھ اپنے. سفر سے جب وہ آتا تھا تو پہلے اطلاع کرتا تھا. اس دفعہ جب یہ سفر سے گھر پہنچا باہر والا بیٹا، تو اس نے
اطلاع نہیں کر سکا. پرانی وقت کی بات ہے جب موبائل اتنا عام نہ تھے, تو کسی طرح بیگم تک تو پیغام پہنچوا دیا کہ میں آ رہا ہوں. تو رات وہ گھر پہنچ گیا اور گرمیوں کا موسم تھا, صحن کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی وغیرہ پہ کہیں سو رہا تھا. رات کے وقت کہیں باپ کو پیشاب آیا, یہی جس نے کفریہ جملہ کہا تھا. تو پیشاب کے لیے جب اٹھا, صحن سے گزرا تو نظر پڑی کہ بہو ہے, بہو کے ساتھ کوئی جواں سالہ کوئی شخص سو رہا ہے, بچے ہیں یہ وہ. اس کی غیرت نے جوش مارا کہ ہمارے گھر کے اندر یہ جواں سالہ کوئی غیر اور ہماری بہو کے ساتھ سو رہا ہے. تو اس نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو جگایا, کہا کہ بہو کے ساتھ کوئی اجنبی شخص سو رہا ہے, لہٰذا بندوق نکال لاؤ. اپنی اپنی بندوقیں نکالنی. اس نے بھی اس نے بھی کہا کہ تم جا کر اس کو قابو کرو, میں دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ نکلنے نہ پائے. تم جا کے یکلک اس کو قابو کرو, اگر یہ بھاگے گا دروازے کی طرف آئے گا میں قابو کر لوں گا. اس نے قریب پہنچ کر نشانے لے کر اس پر فائر کیا. وہ تڑپا پھڑکا, جب وہ شور مچا تو بیوی اٹھی اس کی, یعنی بہو اور اس لڑکے کی بیوی. وہ چیخی چلائی فریاد کیا رہا ہے, کمبخت کیا کیا میرے شوہر کو تو نے مار دیا, تیرا بھائی ہے, یہ آج رات ہی تو پہنچا تھا. اس نے جو سنا کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں فائر کیا, تو یہ ایک دم سے باپ کو بتانے کے لیے باپ کی طرف بھاگا. باپ تو پہلے سے منتظر تھا کہ اگر بھاگ کر آئے گا تو ماروں گا. باپ نے اس پر فائر کیا, دو لاشیں یک لفظ گھر کے اندر گرا کر اللہ پاک نے دکھا دیا کہ میں تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں. ایک بیٹے کو بھائی کے ہاتھوں مروا دیا اور دوسرے کو خود باپ کے ہاتھوں اللہ پاک نے موت کی گھاٹ اتار کے دکھا دیا کہ لو. بڑا بول بولا تھا کہ اللہ کو جو کرنا تھا کر لیا, اب اللہ میاں میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, لو دو بیٹے بھی تیرے ہم نے لے لیے. بے صبری بہت خطرناک چیز ہے, انسان کو بڑے بھیانک اس کے انجام سے گزرنا پڑتا ہے. جبکہ صبر و تحمل یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلا جاتا ہے. جس نے مصیبت میں صبر سے کام لیا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے خوشی غمی کے اندر جینے کے اللہ پاک نے سلیقے سکھائے ہیں, طریقے بتائے ہیں. بتا دیا کہ ادب اور احترام کے ساتھ ماں باپ کے سامنے ایسے ادب کے پیکر بن کر رہنا کہ اپنے کندھے بھی ان کے سامنے ادباً جھکا کے رکھو, اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا مت کرو, ان کے سامنے بالکل اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن جاؤ. شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف دعوت نہ دیتا ہوں, کسی برے کام کی طرف, کسی حرام کام کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں, نیکیوں سے نہ روکتے ہوں. مشرق ماں باپ بھی کیوں نہ ہو, ان تک کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. چاہے کہ مومن مسلمان ماں باپ ہوں, ان سے انسان اونچی آواز میں سخت لہجے میں بات کرے, اس کا انجام پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. آخرت میں تو سزا ملے گی ملے گی, لیکن دنیا میں بھی اسی کی اولاد کے ذریعے بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسا اس کو وبال چکھاتے ہیں کہ انسان اس وقت پھر پچھتاتا ہے جبکہ ماں باپ کا سایہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے. اس لحاظ سے پہلے نمبر کی چیز کہ جس میں فرمایا ہے کہ حدیث مبارک میں کہ دو چیزیں, دو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلد پکڑ آتی ہے, ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی. تو اسی کے تحت یہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. ہماری نوجوان نسل جس میں بگاڑ ہر طرح کا عام ہے, تو اس میں آج یہ بھی ہے. بچہ جب نویں سے دسویں میں آتا ہے سمجھتا ہے شاید میں بڑا ہو گیا, اس کے پر نکل جاتا ہے, پھر ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, بدتمیزی پہ اتر آنا, پھر وہ میٹرک کر کے جب فرسٹ ایئر سیکنڈری میں آ جاتا ہے تو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور تھوڑا سا جب آگے نکلتا ہے نوکری ووکری شروع ہو جائے, شادی بیاہ ہو جائے, تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے مرحلہ وار, اگر اس کی صحیح نہج پر تربیت نہ ہو, صحیح اصولوں پر اس کو اگر پروان نہیں چڑھایا گیا, تو بچے میں دن بدن بگاڑ آتا چلا جاتا ہے. اور اس بگاڑ کی وجہ سے ماں باپ کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور یہی اگر بنیاد اچھی ہو, بچوں کی تربیت اچھی ہو, اور ان کو صحیح دینی معلومات فراہم کی جائیں, ادب اور تعظیم کا ان کو پیکر بنایا جائے, تو جو جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو دعا سکھائی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا کیا کرو, وہ اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ وہ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جب انسان حرام سے بچتا ہے, حدیث مبارک میں آتا ہے عفو نساءکم, تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی. تم اپنی نظر کو, اپنی خواہشات کو, ناجائز تعلقات کو استوار مت کرو, تمہاری گھر کی کھیتی ہمیشہ محفوظ رہے گی. اس کے برعکس اگر انسان کرتا ہے کہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے گھر میں خیانت شروع ہو جائے گی. سنار تھے, رات جب گھر میں آئے بیوی نے رو کر شکایت کی کہ یتیم بچہ جس کو بچپن سے ہم نے پالا ہے, آج جب سودے کے لیے میں نے اس کو پیسے دیے تو اس کی نظروں میں کچھ بدتمیزی تھی, اور اس نے مجھے ہاتھ سے جو چھوا اس میں شرارت تھی. رو کر شکایت کی, تو وہ سنار خود سوچ میں گم ہو گیا, کہا کہ اس بچے کا قصور نہیں, قصور میرا ہے. آج دکان پر جمع سالہ لڑکی آئی تھی, اس کو چوڑی پہناتے وقت میری دل میں میرے گندے خیالات آ گئے تھے اور میں نے بہانے سے اس کے ہاتھ کو چھو لیا تھا. وہاں میں نے خیانت کی, یہاں گھر میں اللہ پاک نے خیانت کا بدلہ دلوا دیا. تعفو نساء کم, فرمایا کہ پاک دامنی اختیار کرو, عدلے کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے. پاک دامن نہ ہوگے گھر میں پاک دامنی رہے گی, اور اگر انسان خیانت کا ارتکاب کرے گا تو گھر میں بھی خیانت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ نیک صالح متقی پرہیزگار صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار کر صحیح نحج پر جینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ گناہوں سے برائیوں سے بدکاریوں سے بد نظری سے بد عملی سے اللہ پاک ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ بھی جو جمعہ آئے گا اس میں بھی ہمارا مضمون یہی چلے گا, جس میں یہی مضمون ہے کہ زنا ایک ادھار ہے. جو بھی انسان زندگی میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس نے قرض لے لیا, آئندہ نسلوں میں کوئی نہ کوئی یہ قرض ضرور چکائے گا, بھلے وہ اس کی بیٹی ہو, بھلے اس کی بہن ہو, بھلے اس کی بیوی ہو, بھلے اس کی ماں ہو, وہ ضرور اس قرضے کو چکائے گی. اس نے دوسرے کی عزت کو پامال کیا, داغدار کیا, زندگی میں اس کو وہ سیاہ دن دیکھنا پڑے گا کہ جب اس کی بیٹی بہن بیوی یا ماں وہ بھی بدکاری کرائے گی. الامان والحفیظ, عدلے کا بدلہ اور مکافات عمل اللہ کے ہاں ایسا ہے تو نیکی بھی اچھے اثرات رکھتی ہے, بدی بھی برے اثرات رکھتی ہے. اللہ پاک ہمیشہ میں برائیوں سے بچا کے رکھے. آج اس لیے اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.